نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله العظيم. آج انشاءاللہ العزیز تراویح میں 7 سورتیں پڑھی جائیں گی. 4 سورتیں مکی ہیں حامیم سیریز کی، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف، اور اس کے بعد 3 سورتیں مدنی ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات. ترتیب یہ رہے گی کہ انشاءاللہ پہلی 10 رکعتوں میں ہم یہ 4 مکی سورتیں سنیں گے اور بقیہ 10 رکعتوں میں 3 مدنی سورتیں، اور بیان کا سلسلہ بھی میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اسی طرح ہو کہ چاروں سورتوں کے بارے میں ابتدا ہی میں نصف گھنٹے میں جو کچھ عرض کیا جا سکتا ہے وہ میں کر دوں گا، اور پھر بقیہ 3 سورتوں کے بارے میں 10 کے بعد، اور وقفہ بھی ہمارا آج 10 تراوی کے بعد ہوگا. سورہ زخرف اور سورہ دخان آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، چنانچہ ان دونوں کا آغاز بالکل ایک ہی طرح سے ہوا ہے، حامیم والکتاب المبین، جبکہ سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف یہ ایک جوڑا ہے، اور ان دونوں کا آغاز ہوتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. دونوں صورتوں کا آغاز بعین ہی انہی الفاظ سے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور ہم نے اسے قرآن عربی بنایا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالی کی ذات کسی بھی پیمانے میں آنے والی شے نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی کی صفات بھی مطلق ہیں، انفائنائٹ، ان کے لیے کوئی فارم معین نہیں ہے. لیکن اس اللہ تعالی کے ازلی کلام نے عربی قرآن کی شکل اختیار کی ہے، تو یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے سامنے ہے. یہ بات بڑے پیارے انداز میں یہاں کہی گئی، انا جعلنا ہو، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی، ایک قرآن، ایک پڑھی جانے والی شے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. اس کے اولین مخاطب تو چونکہ عرب تھے، لہذا ان کے اعتبار سے تو بات بالکل واضح ہے کہ چونکہ تم اولین مخاطب ہو تو ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا تاکہ تمہارے اور اس کے مابین کوئی حجاب نہ ہو، کوئی فصل نہ ہو. اس کے علاوہ عمومی طور پر بھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام دنیا کی زبانوں میں عربی زبان ہی میں اتنی وسعت تھی کہ وہ اللہ تعالی کے ابدی کلام کو اپنے دامن میں لے سکتی، کوئی اور زبان اتنی وسیع نہیں ہے. اپنے اسالیب میں، اپنے وکیبلری کے سرمایے میں کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر اس کا سائنٹیفک انداز، تو معلوم ہوا کہ علی الاطلاق پوری نوع انسانی کے لیے بھی بات صحیح ہے کہ ہم نے اسے قرآن عربی بنایا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور ایک ام الکتاب ہے، وہی ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، آخری پارے میں اسے لوح محفوظ کہا گیا ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو ام کہتے ہیں کسی چیز کی جڑ اور بنیاد کو، اسی لیے اس کے معنی ماں کے بھی ہیں، اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ گویا کہ ماں ہی سے ان کا وجود ہے، تو ماں ان کے لیے وہ منزلہ اساس ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے. تو وہ ام الکتاب جو ہے، اصل کتاب، وہ ہمارے پاس ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، ہمارے پاس، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب وہاں بہت ہی عالی مرتبت اور بہت ہی حکمت سے معمول ہے. تو یہ قرآن مجید کی شان اور قرآن مجید کا لوح محفوظ یا ام الکتاب میں ہونا یہ مضمون ہے کہ اور آگے آپ دیکھیں گے پھر اس ام الکتاب سے اس کی تنزیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ زخرف کے پہلے ہی رکوع میں ایک اور اہم مضمون یہ ہے کہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بہت سی چیزیں ایسی بنائی جن پر تم سواری کرتے ہو، پھر سواری پر سوار ہوتے ہوئے جو دعا کرنی چاہیے اس کی گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے. یہ آیت نمبر 13 ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ اس کی پیٹھ پر، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کا کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کیا اس جانور کو، ہاتھی جیسا جانور اس پر انسان سواری کرتا ہے، گھوڑے پر کرتا ہے، اونٹ پر کرتا ہے، کیسی کیسی چیزوں کو، پھر یہ کہ کشتیوں پر، جہازوں پر، ہوائی جہازوں پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پر جم کر بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَتَقُولُوا، اور یہ کہو، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس شے کو یا اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کیا کہ ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہ تھی. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور اس کے ساتھ ہی ذہن منتقل ہو جانا چاہیے آخرت کی طرف کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ. اس کے بعد پھر قرآن مجید پر ایک اعتراض جو کیا گیا، بلکہ صحیح معنی میں حضور پر جو اعتراض کیا گیا، حضور کی رسالت پر، اس کا ذکر ہوا ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں کی کسی بڑی شخصیت پر، یعنی بڑے بڑے رؤسا موجود تھے، بڑے بڑے سردار، چودھری ولید بن مغیرہ بہت مالدار شخص، اس کی جائیداد، اس کے باغات جو ہیں وہ طائف میں بھی تھے، مکے میں بھی بہت جائیداد تھی، دولت تھی، تو ایسے کسی شخص پر قرآن اگر نازل ہوا ہوتا، بالفرض یہ اللہ ہی کا کتاب ہے، تو ایسے شخص کی بات کو لوگ فوراً مان لیتے. اب یہ ایک یتیم مسکین، اس کی اپنی کوئی دولت نہیں، پیدائشی یتیم ہے، باپ ولادت سے پہلے فوت ہو چکا تھا، عرب کے اس معاشرے میں ایسے شخص کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس تو کوئی سرمایہ ہے تو وہ اخلاق اور کردار کا سرمایہ ہے، باقی دنیاوی حیثیت سے جن چیزوں کو کہ کسی کی کے لیے موجب حیثیت شمار کیا جاتا ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك، بڑا پیارا تبصرہ کیا اللہ تعالی نے، کیا یہ تقسیم کریں گے اپنے رب کی رحمت کو؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ اپنی رحمت جو ہے خود تقسیم فرماتا ہے. نحن قسمنا بینهم معیشتهم في الحياة الدنيا، ہم نے ان کے مابین دنیاوی زندگی کا سامان معیشت میں وہ تقسیم کر دیا ہے اور انہیں بہت سی دولت دے دی ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور اس سلسلے میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دے دی ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے لیا کرے. اگر اللہ سب کو برابر کر دیتا مال و دولت میں تو کون کس کا کام کرتا؟ سب اپنی جگہ پر، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ یہ اس دنیا کا کام کیسے چلتا؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فرق و تفاوت کے کام چلے. لیکن رحمت و رب کا خیر مما یجمعون، تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے، بہت قیمتی ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. یہ وہی مضمون ہے جو سورہ یونس میں آ چکا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اور رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن مجید ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو اب ہماری خاص رحمت ہے، ہم نے جس کو چاہا ہے دی ہے، ہم جانتے ہیں. ایک اور مقام پر آیا ہے کہ اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت جو ہے اس کا اہل کون ہے، کس کو دی جانی چاہیے. اس کے بعد وہ عجیب مضمون آیا ہے کہ ان لوگوں کی نگاہوں میں تو ساری اہمیت جو ہے وہ اس سیم و زر کی ہے، مال و دولت کی ہے، سونے چاندی کی ہے، ہماری نگاہوں میں ان کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں. اگر ہماری اعتبار سے دیکھا جائے، لولا یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی انسان ایک امت بن جائیں گے، سب کے سب کافر ہو جائیں گے اور ہم سے سب ہی اپنا منہ موڑ لیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تو جو کافر ہیں ان کے لیے لبیوتہم سفقا من السجہ، ہم ان کے گھر بناتے ایسے کہ جن کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی ہوتی ہیں، ومعارج علیہا یظہرون، اور چاندی ہی کی سیڑھیاں لگی ہوئی ہوتی کہ جن سے وہ چڑھتے، ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے اندر دروازے بھی ہوتے اور چھپر کھٹ ہوتے کہ جن پر وہ، یعنی یہ سب سونے چاندی کی چیزیں ہم انہیں دیتے، وزخرفا، چاندی چاندی نہیں سونے کی چیزیں دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ مل کر بھی دنیا کی زندگی کا بس تھوڑا سا حقیر سا برتنے کا سامان ہوتا، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تیرے رب کے پاس صرف ان کے لیے ہے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے۔ اب چونکہ یہ قرآن پر اعتراض ہوا تھا تو اس چوتھے رکوع کے آخر میں فرمایا، اے محمد فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے تھام لو اس کو کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ پر، یعنی ان کا سارا دباؤ اس قرآن کے خلاف ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھا ہے کہ وہ آپ کو بچلانا چاہتے ہیں اس قرآن سے، آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس میں کچھ ترمیم کر دیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر اس میں ملا دیں، لیکن آپ جمے رہیں، ادھر سے ادھر نہ ہو بالکل، ایک شوشے کا فرق نہ ڈالے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس پوری مضبوطی سے تھامیے اس کو کہ جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے وہی کیا گیا آپ کی طرف، اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ قرآن یاد دہانی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور عنقریب ان سے پورا حساب ہوگا، باز پرس ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اس ذکر میں یہاں ایک خاص بات آئی ہے، یہ ہے شرک فی الملک، بادشاہی میں شرک، کہ بادشاہ حقیقی تو صرف اللہ ہے، اس میں جو کوئی بھی با اختیار بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے وہ در حقیقت خدائی کا دعوے دار ہے۔ چنانچہ فرعون کا یہاں قول نقل ہوا ہے، ونادا فرعون فی قوم ہی، اور فرعون نے یہ ندا لگائی اپنی قوم میں، یا قوم، قال یا قوم، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے نہیں ہے بادشاہی مصر کی، کیا میں نہیں ہوں بادشاہ مصر کا، وہاذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ تمام نہریں جو ہیں وہ میرے انتظام کے تحت چل رہی ہیں، کوئی آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام انہوں نے بھی اس وقت بنایا ہوگا دریائے نیل سے، یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس سے چاہوں روک لوں، جدھر چاہوں پانی کا بہاؤ کر دوں، جدھر سے چاہوں اس کو کم کر دوں، تو جان لو، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر من ھذا الذی ھو من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، اب یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تنگ کر رہا ہے، اچھی طرح دیکھ لو میں بہتر ہوں یا یہ شخص کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مہین ہے، مہین باریک اہانت والا، جس کی کوئی عزت نہیں۔ بات یہاں پہ کیوں کہی جا رہی ہے کہ یہی بات حضور کے بارے میں کہی جا رہی تھی اس وقت، کہ بڑا کوئی شخص ہوتا ان بڑوں کے مقابلے میں تو یہ جو ہے بے حیثیت ہے، تو یہ شخص موسیٰ بے حیثیت، ولا یکاد یبین، اور اس کی زبان میں تو لکنت بھی ہے، بات بھی صاف نہیں کر سکتا، تو یہ اعتراض جو ہے وہ اس پر کیا گیا، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ان کے اوپر سونے کے کنگر، ان کے اوپر یہ سونے کے کڑے جو ہیں کنگن اس پر نازل کر دیے گئے ہوتے، یہ بھی ذرا پہن کر بیٹھتا میری طرح تو معلوم ہوتا کہ ہاں میرے مد مقابل کی کوئی ہستی ہے، کیا یہ کہ ملائکہ ہوتے جس طرح میرے ہوتے ہیں ہٹو بچو کرنے والے، آگے آگے چوبدار، اس کے آگے بھی ملائکہ چلتے، فاستخف قومہ فاتاہ، تو مت مار دی اس نے اپنی قوم کی، اور اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فاسق قوم تھی، فلما آسفونا انتقمنا منهم، جب انہوں نے ہمیں، اب آسفونا کا مطلب ہوگا ہمیں غصہ دلایا، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اسی میں وہ بہت اہم آیت بھی آئی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کا جو نزول ثانی ہونا والا ہے وہ در حقیقت آثار قیامت میں سے ہے کہ وہ حالات و واقعات جو قرب قیامت میں پیش آنے والے ہیں ان میں ایک اہم واقعہ جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اب آخری آیت پر صرف آ جائیے, بڑی عجیب آیت ہے یہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب انداز میں اپنی قسمیں کھائی ہیں. کہیں حضور سے خطاب ہوتا ہے فور رب کا, تیرے رب کی قسم. اب قسم تو خود رب کھا رہا ہے لیکن یہ کہ تیرے رب کی قسم. کہیں لاعمرو کا, جیسے ہم کہیں گے تمہارے سر کی قسم, یہ انداز ہے لاعمرو کا. اسی طریقے پر یہاں عجیب بات ہے وکیل ہی یا رب, اور قسم ہے محمد کے قول کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ایک بات ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں, اور قسم ہے ان کے اس قول کی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. یہ ایک طرح کی فریاد کا انداز ہے میرے پروردگار, اب یہ قوم تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے والی نہیں ہے. یعنی جیسے کبھی کبھی انسان پر مایوسی کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب اس میں سے مزید مکھن نکلنے کی کوئی توقع نہیں ہے, بلویا جا چکا ہے دودھ, جو نکلنا تھا نکل چکا. تو کوئی ایسی کیفیت حضور پر طاری ہوئی ہے وقیل ہی, لیکن یہ قول اللہ کو کتنا پسند آیا ہے اور کتنی اس قول کی قدر افزائی اللہ نے فرمائی ہے کہ اس کی قسم کھائی وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. لیکن جواب دیکھیے فاصف عنہم, تو ذرا درگزر کرو, ٹھہرو آرام سے, ابھی ذرا جلدی مت مچاؤ. وقل سلام, اور کہو سلام فسوف یعلمون, تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ دخان آتی ہے اور یہاں اب ذکر ہو رہا ہے, چونکہ یہ جوڑا ہے تو پہلی سورت میں زخرف میں تو ذکر کر دیا گیا کہ یہ کتاب اصل میں انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اب یہاں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے حامیم والکتاب المبین, بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو اس سورت کے شروع میں تھے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک لیلہ مبارکہ میں, یہ وہی لیلۃ القدر ہے. عام طور پر اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں, ذرا سا اسلوب کا الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے. تو آخری پارے میں سورۃ القدر ہے, اس میں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا گیا ہے. بعض لوگوں نے انہیں دو راتیں سمجھ لیا ہے, یہ نا سمجھی ہے, بہت ہی کم فہمی ہے. یہ ایک ہی شب ہے جس کا ذکر دو جگہ ہو رہا ہے, وہاں اسے لیلۃ القدر کہا ہے, بڑی قابل قدر رات, قدر و قیمت والی رات. یہاں لیلہ مبارکہ, بڑی بابرکت رات. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, اور یہ کیوں ہم نے نازل کیا ہے, اس لیے کہ ہم خبردار کرنے والے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بہادر شخص ہوتا ہے وہ کسی پر اچانک حملہ نہیں کرتا, پہلے خبردار کرتا ہے, مقابلے کی دعوت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا ہے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیا ہو اور رسول انہیں خبردار نہ کر دے اور ان کے اوپر اتمام حجت نہ کر دے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوئی. تو ہم خبردار کرنے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ رات وہ ہے کہ جس رات ہر اہم معاملے کا فیصلہ چکایا جاتا ہے. تو چونکہ تمام معاملات جو ہیں اہم طے کیے جاتے ہیں, اسی لیے اسی رات یہ نزول قرآن کا آغاز ہوا. امر من عندنا انا کنا مرسلین, وہ ہماری طرف سے ایک فیصلے کی صورت میں اس کا نفاذ ہوتا ہے اور ہم ہیں بھیجنے والے. اسی رکوع میں آگے چل کے فرمایا انا لہم الذکرا وقد جاہم رسول مبین, اب ان کو یہ نصیحت کہاں سے حاصل ہوگی جبکہ حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین, ایک کھلے اور روشن اور واضح رسول آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون, اور ان سے انہوں نے روگردانی کی ہے اور یہ کہا ہے یہ معلم ہے, سکھائے گئے ہیں. معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو, استاد کو. جب زبر آ جائے گا تو وہ پھر مفعول بن جائے گا, معلم. یہ سکھائے گئے ہیں, کچھ لوگوں نے انہیں سکھایا ہے. جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ابتتبہ, انہوں نے لکھوا لیا ہے, ڈکٹیشن لے لی ہے. کچھ اور ہیں جو انہیں یہ سب کچھ پڑھاتے ہیں. معلم مجنون, سکھلائے ہوئے ہیں اور شاید جنوں کے سائے میں ہیں, آسیب زدہ ہیں یا مجنون ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, اگرچہ ان کا نام نہیں لیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ, سورہ دخان کے آخر میں وہ مضمون جو آیا ہے سورہ مریم کے آخر میں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اے محمد ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے آپ کی زبان پر. اب ایک تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے یہ بڑی سہولت کے ساتھ ادا ہو رہا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لسان سے مراد عربی, کہ آپ کی زبان عربی میں ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے. اور یہ عربی مبین ہے, کھلی عربی. ایک عربی جو ہے اگر کوئی شخص پڑھے امرؤ القیس کو یا یہ کہ وہ جو جاہلی شاعری ہے تو دانتوں پسینہ آتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک معمہ ہے, ایک عقدہ ہے کہ اس کو حل کرنا پڑے گا. اور ایک ہے یہ عربی مبین, اتنی کھلی اتنی روشن کہ کہیں کہیں بمشکل کوئی مشکل لفظ آتا ہے کہ جس کے لیے آدمی کو کچھ سوچنا پڑے ٹھہر کر, ورنہ یہ کہ بڑی رواں زبان ہے قرآن مجید. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مضامین میں گہرائی نہیں ہے, اصل بات تو یہ ہوتی ہے سہل ممتنع اسے کہتے ہیں کہ الفاظ آسان ہوں لیکن مضامین گہرے ہوں. تو تدبر جو ہے وہ کیا جائے اور اس کی گہرائیوں میں اترا جائے تو اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی اتھا ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کی زبان کو دیکھا جائے تو وہ ایسی سہل اور اتنی سہل ممتنع کے درجے میں ہے, اتنی سلیس زبان ہے, مبین زبان ہے. اسی سلسلے میں آتا ہے, یہ دوسرے رکوع میں ہے, پہلے رکوع کے سے ذرا آگے, قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. دیکھیے وہی بات جو حضور سے کہی گئی تھی نا پچھلی سورت کے آخر میں, ذرا درگزر فرمائیے, حالانکہ وہ فریاد کا انداز تھا حضور کا, وقیل ہی یا رب ان ہاؤلاء قوم لا یؤمنون, لیکن فرمایا فاصفح فاصفح عنہم, ذرا صبر کرو جلدی نہ کرو. یہی بات اب اہل ایمان سے کہی جا رہی ہے, قل للذین آمنوا, کہہ دیجئے اہل ایمان سے, یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ, ذرا معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو جو ایام اللہ کی امید میں نہیں ہے. ایام اللہ وہی عذاب والے دن, انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے, بڑے نچنت ہیں, نڈر ہیں, بے خوف ہیں, اسی لیے استہزاء کر رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو ذرا ابھی تھوڑا سا صبر اور تحمل جو ہے وہ برتنا ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ابھی ان پر فوری طور پر عذاب لے آنا نہیں ہے. تو یغفرو, ذرا معاف کرتے رہے فوری طور پر, فوراً دعائیں نہ کرنا شروع کر دیں اللہ سے کہ اللہ ان کو پکڑ لے. من عمل صالحاً فلنفسہ, باقی یہ کہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ تو نکل کر رہے گا, جو کوئی نیک کام کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے. اگر آپ لوگ ایمان لے آئے ہیں تو یہ بھی نہ سمجھیے کہ اللہ پر کوئی احسان آپ نے کیا ہے, یہ بھی آپ نے اپنے لیے کیا ہے. اور اگر یہ جہالت میں ہے اور تاریکی میں ہے تو ان کے لیے دعائیں کیجئے, ان کے لیے اور کوشش کیجئے کہ حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے, بجائے اس کے کہ جلدی میں آپ یہ چاہنے لگے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب فوری طور پر نازل کر دیا جائے. شیخ سعدی نے بڑی پیاری ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں کہیں تھے, رات کے وقت تہجد کے لیے وہ شخص اٹھا, ساتھ ہی بیٹا بھی اٹھ گیا, اور وہ جب نماز پڑھ رہے تھے بیٹے کو خاص لذت محسوس ہوئی ہوگی, اس نے اس وقت کہا حسرت کے انداز میں کہ اس وقت جو لوگ سو رہے ہیں وہ کتنے بد نصیب ہیں. تو باپ نے کہا کہ بیٹے, لوگوں کے بارے میں یہ احساسات اپنے دل میں پالنے سے کہیں بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے, تمہارے اندر اپنی برتری کا احساس اس وقت ہو گیا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور میں جاگ رہا ہوں, اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے. تو اگر تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو, باقی یہ کہ جن کی آنکھیں ابھی بند ہیں دعا کرو کہ ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں. وَمَنْ أَسَاءَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ, اور جو کوئی برائی کما رہا ہے وہ اپنے وبال اس کے اوپر آئے گا اور پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کے سب لوٹا دیے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے اور ہم نے تمام جہانوں پر انہیں فضیلت دی. اس کے بعد چند آیات کے بعد دیکھیے, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ, پھر ان کے بعد اب آپ کو اے محمد ہم نے اس دین کے معاملے پر قائم کیا ہے, فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, تو بس اس کتاب کی اور اس شریعت کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. تیسرے رکوع کے شروع میں یہ دہریت کا مضمون اس سے پہلے دو جگہ پر میں آپ کو گنوا چکا ہوں, لیکن یہ بتمام و کمال یہ مضمون اب یہاں آ رہا ہے, یہ دہریت کاملہ اور دہریت خالصہ ہے. فرمایا, اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے, وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اسے اس کے تمام تر علم کے باوجود گمراہ کر دیا. یہ آج کے دور میں خاص طور پر
کیسا کیسا علم ہے اور کتنے کتنے سائنسز ہیں اور کیسی کیسی ٹیکنالوجیز ہیں، لیکن یہ کہ یہ علم بجائے اس سے کہ اس سے بصیرت میں اضافہ ہوتا، لوگوں کے اندھے ہونے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنے رب سے اور حقیقت سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ ختم اعلیٰ سمے ہی و قلب ہی و جالا اعلیٰ بسر ہی دشاوا، اور اللہ نے ان کی سماعت پر اور ان کے قلب پر، ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی نگاہوں پر، ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں. فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، اب ان کو کون ہدایت کے راستے پر لا سکتا ہے. وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری یہ دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی شے نہیں ہے سوائے دہر کے. یہ گردش افلاک ہیں، یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، رواں دواں ہے، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے کچھ لاز ہیں، ان لاز کے تحت آپ سے آپ چیزیں بن رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں. ہم نہیں مانتے کہ کوئی اور طاقت ہے، بالا تر کوئی ہستی ہے، اس کا ارادہ، اس کا مشیت جو ہے، اس کی مشیت یہاں کار فرما ہو. ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون، ان کے لیے اس سلسلے میں، اس معاملے میں کوئی علم حقیقی نہیں ہے، یہ صرف ظن و تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. آخر میں فرمایا سورہ جاسیہ کے، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت لا حق ہے آ کر رہے گی، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہتے ہو ہم نہیں جانتے یہ ساعت وعد کیا ہوتی ہے، یہ قیامت وغیرہ کیا ہے. ہاں ان نظن الا ظنن وما نحن بمستيقنين، جب آپ دلیلیں دیتے ہیں کہ ہونا چاہیے، نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا ملنی چاہیے، بدوں کو ان کی بدی کی سزا ملنی چاہیے، تو کچھ احساس ہوتا تو ہے کہ ہاں ہونا چاہیے، کچھ گمان سا تو ہے. وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا، اس پر دل جمتا نہیں ہے، ٹھکتا نہیں. اگر آپ غور کریں گے تو ہم میں سے اکثریت کا حال یہی کہ آخرت کے بارے میں بس ایک گمان سا ہے کہ شاید ہو. کہتے ہیں اچھے لوگ، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، محمد الرسول اللہ نے خبر دی ہے، تو شاید ہو جائے. باقی یہ کہ دل کا ٹھک جانا، یہی وہ چیز ہے کہ اگر ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں عملی اعتبار سے انقلاب عظیم برپا ہو جائے گا، لیکن یہی وہ چیز ہے کہ جو آسانی سے ہاتھ میں آنے والی نہیں. آخری سورت سورہ احقاف ہے. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول ہے اس ہستی کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، جو العزیز ہے اور الحکیم ہے. یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ جاسیہ کے شروع میں آئے. اس میں ایک وہ آیت جو ہے بڑی توجہ سے سنیے گا، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، ایسے کیوں تم گھبرا رہے ہو، کیوں اچمبے میں ہو، مجھ سے پہلے رسول آئے ہیں اور بہت سے رسول آئے ہیں. یہیں سے لفظ بدعت جو ہے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، بالکل نئی چیز جو پہلے سے نہ چلی آ رہی ہو، کوئی نئی ایجاد، وہ بدعت ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ بڑی لرزا دینے والی آیت ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ مجھ میرا کیا بنے گا اور تمہارا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں خود اسی کی پیروی کر رہا ہوں، اسی پر عمل کر رہا ہوں کہ جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں سوائے کھلے کھلے خبردار کر دینے کے اور کچھ نہیں ہوں. ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، یہ آیت نمبر 12 ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو امام تھی اور رحمت تھی. ھذا کتاب المصدق اللسان العربی لینذر الذین ظلموا، اور اب یہ کتاب ہے جو اس کی تصدیق کرتے ہوئی آئی ہے لسان عربی میں، تاکہ خبردار کرے انہیں کہ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. وبشرى للمحسنین، اور یہ بشارت ہے اہل احسان کے لیے. اس میں ایک مضمون آیا ہے، اگرچہ وقت اب بالکل قریب الاختتام ہے، کہ یہاں تصور دیا جا رہا ہے کہ کوئی سلیم الفطرت انسان جب 40 برس کی عمر کو پہنچے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ 40 برس کی عمر سے پہلے انسان پر اس کے کچھ بہیمیت کا غلبہ رہتا ہے، لیکن 40 برس تک بھی اگر کوئی انسان سائیکک اعتراض سے، سائیکولوجیکلی اگر میچیور نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا، پھر وہ ساری عمر بچہ ہی رہے گا. یہ عمر جو ہے یہ جسمانی میچورٹی کی نہیں ہے. جسمانی میچورٹی 18-20 سال پر انسان اپنی پوری شدت کو پہنچ جاتا ہے, لیکن ایک ہے سائیکولوجیکل میچورٹی, اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ جب کوئی شخص اس لمحے کو پہنچے, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة, یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 40 برس کی عمر کو اور پہنچ گیا اپنی پوری قوت کو. یہاں اشدہ پوری قوت کو, میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جسمانی قوت نہیں بلکہ ذہنی اور نفسیاتی میچورٹی کی بات ہے. قالا, اس وقت وہ یہ کہے اپنے پروردگار سے, یعنی یہ اب ایک کسوٹی ہے کہ جو شخص اس عمر کو پہنچ کر اگر یہ احساسات اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں تو وہ صحیح انسان ہے, سلیم الفطرت ہے, صحیح العقل ہے, اور اگر نہیں تو معاملہ دوسرا ہے. صحیح الفطرت اور سلیم العقل انسان کے احساسات کیا ہوں گے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, پروردگار مجھے توفیق عطا فرما. یہ الفاظ ابتدائی جو ہیں یہ حضرت سلیمان کی دعا میں آ چکے ہیں اس سے پہلے, مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری ان نعمتوں کا اور انعامات کا جو مجھ پر ہوئیں اور میرے والدین پر ہوئیں. وان اعمل صالحا ترضاه, اور پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں صالح عمل کر سکوں کہ جن سے تو راضی ہو. واصلح لی فی ذریتی, اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے, یعنی میری اولاد بھی صالح بنے. وہ بات جو ہم سورہ فرقان میں پڑھا ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما, اس لیے کہ اگر اولاد صالح نہیں ہے کسی نیک انسان کی تو اس زندگی میں بھی وہ اس کے لیے ایک مسلسل کوفت کا موجب رہے گی, بجائے اس کے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اسی لیے وہاں ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ایک نیک شخص کے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نیک اولاد ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی ہماری اولاد کو اچھا بنا دے, نیک بنا دے, جن سے دلوں کی ٹھنڈک حاصل ہو. اور پھر یہ اصلِ لی فی ذریتی, یہی نیک اولاد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے بعد میں بھی انسان کے لیے, جبکہ اس کے اپنے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہوگا, اس کے حساب میں اگر کوئی چیز جمع ہوتی رہے گی تو وہ اسی نیک اولاد کے اعمال صالحہ ہے. انی تبت الیک و انی من المسلمین, پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, اور میں فرما برداروں میں سے ہوں, میں نے اپنے پورے زندگی کو تیرے قدموں میں لا ڈالا ہے. سورہ احقاف میں پھر آگے چل کر حضرت ہود کا ذکر ہے نام لیے بغیر اخا عاد کے الفاظ سے, اور آخر میں ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر واعظ فرما رہے تھے یا قرآن مجید سنا رہے تھے لوگوں کو, تو جنوں کا ایک گروہ بھی وہاں سے گزرا. وہی صرف نہ الے کا نفرم من الجن, اب انہوں نے وہ قرآن سنا, سن کر جو ان کے احساسات ہوئے وہ یہاں بیان ہو رہے ہیں, پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم میں پھر اس کی دعوت دی. تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اس کی کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر کہیں سے اسے کوئی خیر ملے اور نیکی کی بات جو ہے اس کے علم میں آئے اور نیک دعوت جو ہے اس کے سامنے آئے وہ اسے قبول کرے, تو اسے اسی جذبے کے ساتھ, انہی احساسات کے ساتھ اس کا علم بردار اور پرچارک بن جانا چاہیے. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, اور جب ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا جنوں کے ایک گروہ کو جنہوں نے قرآن مجید سنا, فَلَمَّا حَضَرُوهُ, جب وہ وہاں حاضر ہوئے پہنچے, قَالُوا أَنصِتُوا, انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ قرآن کو سنو. وہی بات جو قرآن میں آئی ہے, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. فلما قضی, تو جب وہ تلاوت مکمل ہو چکی, ولوا الی قومہم منذرین, تو اب وہ پلٹ گئے اپنی قوم کی طرف انہیں خبردار کرنے کے لیے. قالوا یا قومنا, انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں, انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اب نازل ہوئی ہے, مصدقا لما بین یدیہ, اور جو اس کے سامنے موجود ہے پچھلی کتابیں ان کی وہ تصدیق کرتی ہے, یہدی الی الحق, حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے, وَإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم, اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں, قبول کرو دعوت اللہ کی طرف پکارنے والے کی, اس کی پکار پر لبیک کہو, وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ, اس پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا, وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں نجات دے گا دردناک عذاب سے. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف سے پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، تو وہ پھر اللہ کے زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس کے پاس پھر اللہ کے مقابلے کے لیے کوئی ساتھی اور مددگار ہوں گے. اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں ہیں. آخری آیت پڑھیے، اور یہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ حضور کو صبر کی تلقین قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے جو ہوئی ہے اس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ زوردار اسلوب یہ ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو اے محمد صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے. یعنی تشویق اور ترغیب کا یہ بڑا ہی دل نشین پر آیا ہے، جیسے کہ کہلوایا گیا کہ آپ کوئی نئے نویلے رسول تو نہیں ہیں، قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ سے پہلے رسول آئے ہیں، اور آج کوئی آپ ہی پر یہ بپتا نہیں پڑی ہے، یہ مصیبتیں سب پر آئی ہیں. جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا، حضرت نوح نے 950 برس تک دعوت دی، اور آپ کا تو ابھی بہرحال زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. تو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے کہ فوراً پکڑ ہو جائے، فوراً عذاب آ جائے. ان کی رسی کیوں دراز کی جا رہی ہے؟ کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، جب وہ گھڑی آ جائے گی وقت موعود، اس وقت یہ لوگ محسوس کریں گے کہ نہیں رہے ہیں اس دنیا میں مگر یہ کہ صرف صبح کی ایک گھڑی، بلاغ یہ پہنچا دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو سوائے فاسقوں کی قوم کے آخر اور کون ہلاک کیے جائیں گے؟ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.